اسلام علیکم. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. وی او اے کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان,
اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان عبید ملک. اور جناب, آج کے پروگرام کی ایک خاص بات بھی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آج کے پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ آپ کو سارا بتائیں.
جی, خاص بات یہ ہے کہ آج ماشاء اللہ ہمارا 50واں شو ہو رہا ہے. وقت کتنی جلدی گزر گیا عبید, پتہ بھی نہیں لگا. اور ایک دم سے جناب, ایک وہ بھی دن تھا جب ہم نے اپنا پہلا پروگرام کیا تھا اور ڈرتے ڈرتے کیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسا ہوگا, سامعین کو کیسا لگے گا. لیکن 50 شوز آج پورے بھی ہو گئے ہیں, تو امید یہی ہے کہ ہمارے سامعین کو بھی شو اچھا لگ رہا ہے اور ہم تو انجوائے کر ہی رہے ہیں.
بالکل جی, آپ نے زبردست بات کی کہ ہمیں تو یہ پسند آ ہی رہا ہے اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی اس کو انجوائے ضرور کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہماری کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ سے ہی کہ ہم اپنے پروگرام میں ان موضوعات کو جگہ دیں جو آپ لوگوں سے متعلق ہیں اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں شاید ان سے کچھ بہتری بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے کچھ علم کا باعث بھی وہ بن سکتے ہیں. تو ایسے ہی موضوعات ہم نے چنے. آج کا لائن اپ سارا, اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں بتا دیتا ہوں.
بالکل اجازت ہے عبید, بتائیے.
جی, بہت شکریہ آپ کا سارا. آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف سے آپ جن موضوعات پر رپورٹ سن سکیں گے ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال پر, کہ سیاسی جماعتیں کس طرح سے آپس میں بیان بازی کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اور اس بیان بازی کے سلسلے کی وجہ سے بین الاقوامی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی دنیا کے ساتھ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے اقدامات اور ایبولا وائرس کے حوالے سے چند معلومات بھی آپ کو دیں گے. پھر کچھ بات کریں گے موٹاپے کے حوالے سے. عالمی برادری کے بڑھتے ہوئے خدشات موٹاپے کو لے کر بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ تحقیق بھی سامنے آئی ہیں, تو ایک ایسی ہی تحقیق آپ کے سامنے بھی ہم رکھیں گے. اور پروگرام کے آخر پر بتائیں گے موسم سرما کی ایک اور سوغات کنو کے بارے میں. تو جناب, یہ تو تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا لائن اپ. اب چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں اور سارا سے جانتے ہیں وی او اے کا آج کا لائن اپ. جی سارا.
جی, جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آج ہمارا 50واں شو ہے, ایک اسپیشل موقع ہے ہمارے لیے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس اسپیشل موقع کو استعمال کیا جائے ایک اہم ایشو کی جانب ہم سب کی ہی توجہ دلانے کے لیے. تو وی او اے کی جانب سے آج جو رپورٹس ہم نے شو میں شامل کی ہیں ان کا فوکس زیادہ تر خواتین پر ہوگا. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مردوں کی دلچسپی کا اس میں کچھ نہیں ہے. آفٹر آل, مردوں اور خواتین کے بہت سے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو آج سب سے پہلے تو جناب بات ہوگی افغانستان کے پرامن مستقبل میں خواتین کے کردار کی, جو عالمی ادارے آکس فیم کی رپورٹ کے مطابق عملی طور پر بہت ہی کم نظر آ رہا ہے. پھر اس ہفتے 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کو روکنے کا عالمی دن منایا گیا. اس مسئلے سے متعلق کچھ اہم معلومات ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, اور اس کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی پاکستانی خاتون سے جو ملک کے میڈیا میں خواتین کے بارے میں استعمال ہونے والی زبان پر نظر رکھ رہی ہیں اور اس کو موضوع بنانے کی کوشش بھی کئی سالوں سے کر رہی ہیں. اور سردیوں کے موسم کے ساتھ ہی گرم پانی کی ضرورت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور عورتوں اور مردوں کی یہ ضرورت بالکل کامن ہے آپس میں, اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا آج ہم آپ کو ایک بہت ہی آسان سا طریقہ بھی بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا, آپ کی زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں سے جڑی بہت سی دلچسپ رپورٹس لے کر ہم آئے ہیں. لیکن آج کے شو کی پہلی رپورٹ سننے کے لیے ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد عبید ملک کے پاس. جی عبید.
جی سارا, آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں, اور پاکستان میں اس وقت سیاسی ماحول خاصا گرم ہے. موسم تو سرد ہو چکا ہے لیکن جو سیاسی ماحول ہے وہ گرم ہے. سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے پر تنقید بھی جاری ہے, اور دوسری طرف پاکستان کی حکمران سیاسی جماعت بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش میں بھی لگی ہوئی ہے. تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر فدا حسین نے پاکستان کے سیاسی معاملات اور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس پر, جو اس وقت سیاسی گرما گرمی ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس پر کچھ ماہرین سے بات چیت کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
اس وقت حکومت کو ایک طرف انتخابات میں داندلی کے الزامات کا سامنا ہے, تو دوسری طرف 17 جون کو لاہور میں منہاج القرآن کے 14 افراد کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام بھی ہے. اسی سیاسی کشمکش اور گہمے گہمی کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی دنیا میں کیا بحث کی جا رہی ہیں, اس پر بات کرتے ہوئے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال کا اس حوالے سے کہنا ہے.
ہمارے ہاں جو ہم میچیورٹی سمجھ رہے تھے کہ پچھلے 67 سال میں آئی ہے گریجولی, وہ بالکل ایک قسم کی ایک وشفل تھنکنگ تھی, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں گے پولیٹیکل گرڈ لاک سا امرج کر گیا, جس سے ہمارے اسٹاک سے نیچے جا رہی ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے, اور یہ ایک امپریشن یہ بھی دے رہا ہے کہ ان دی فیوچر اس کا اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے گورنمنٹ کے فیور میں تو پھر بھی انسٹیبلٹی نظر آتی ہے، اگر اپوزیشن ان دونوں جماعتوں کے فیور میں نکلتا ہے تو پھر تو یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس شروع ہو جائے گا کہ پاکستان میں جس کا دل چاہے گا وہ ایک جتھا لے کے نکلے گا اور گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کر دے گا. تو اس سے ایک لانگ ٹرم پاکستان کا جو امیج ہے ایز اے اسٹیبل پولیٹیکل یو کین سے ایک اسٹیبل کنٹری، پولیٹیکلی اسٹیبل کنٹری، وہ کافی شیٹر ہو.
پشاور یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز خان مستقبل میں پاکستان میں سیاسی استحکام کو دیگر ملکوں سے تعلقات کے لیے اہم قرار دیتے ہیں.
کسی کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبل دوست ہو جس کے ساتھ میں تجارت کرتا ہوں یا اور کرتا ہوں تو مجھے پتا ہو، تو کم از کم اندازہ لگا سکوں یار 10 سال 15 سال بعد بھی جو میں یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، یہ تعلق کر رہا ہوں، اس کا یہی تسلسل چلتا رہے گا، ایک کنٹینیوٹی ہوگی، ایک اسٹیبلٹی ہوگی، اس پہ لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. اس سے تو یہ ہمارے اس کریڈیبلٹی کو کمزور کر رہا ہے. تو تعلقات تو لازمی بات ہے، اس میں لوگ بہت ساری بات دو بار سوچیں گے پاکستان کے ساتھ کوئی لمبی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے.
ملک میں جاری سیاسی صورتحال اور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ تعلقات پر اس کے اثرات پر بات کرتے ہوئے ظفر نواز جسپال کہتے ہیں کہ گو کی بین الاقوامی دنیا کا اپنا نقطہ نظر ہے مگر تعلقات پر فرق تو ضرور پڑے گا.
دیکھیں تناؤ تو نہیں آئے گا، نہ اونچ نہیں چاہے گی، کیونکہ ہر ایک اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا ایک بائیلیٹرل ریلیشن ہے اور وہاں کی جو اسٹیٹس ہیں وہ جب ریلیشنز بناتی ہیں ان لائک پاکستانیوں کے، ان کی پبلک اور اسٹیٹ کو کلیئر ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک سے ریلیشن جوڑ رہے ہیں نہ کہ وہاں کی گورنمنٹ. یہ صرف ہم لوگوں کی امیچورٹی ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز دیکھتے ہیں اور اسی کی بیس پہ اپنا انالیسز رکھتے ہیں. تو اس طرح کی جو ریلیشنز میں ڈسٹربنس ہوگی وہ تو اس کا حصہ نہیں ہوگی، وہ اس کے اور امیج ہے. مگر ایک چیز یہ ضرور ہے کہ جو ایک امیج آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دی اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک پازیٹو کم کنسٹرکٹیو امپیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں. وہ نیچرلی پچھلے اگر آپ 10 دنوں سے اگر یہ 7-8 دنوں سے دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمارا کافی ویک ہوا ہے. تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اس سے پاکستان ایز اے اسٹیٹ بھی سفر کر رہی.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین.
جی رپورٹ سنی آپ نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. تو عبید نے تو بات کی پاکستان کی، اب میرے ساتھ چلیے افغانستان جہاں 9 سال سے جاری امن کوششوں کے بارے میں عالمی فلاحی ادارے آکس فیم کے ایک رکن نے اپنی رپورٹ حال ہی میں پیش کی، اور رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے جو مذاکرات گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے دوران ہوئے ان میں خواتین کا کوئی خاطر خواہ کردار نظر نہیں آیا. اور طالبان کے دور حکومت میں سبھی جانتے ہیں کہ افغان خواتین کی زندگیاں یکسر بدل گئی تھیں اور ان کے بہت سے حقوق سلب کر لیے گئے تھے. اس لیے اب اس امر کو بہت ضروری قرار دیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے مستقبل سے متعلق جو اہم فیصلے کیے جائیں ان میں خواتین کی آواز بھی شامل ہو. سو اس معاملے سے متعلق مزید تفصیلات ہم سنیں گے وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
یورٹ کمنگ بین الاقوامی ادارے آکسفیم میں ایک پالیسی ایڈوائزر ہیں اور حال ہی میں کابل سے واپس آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آکسفیم نے طالبان، افغان حکومت اور بین الاقوامی کمیونٹی کے درمیان گزشتہ 9 برسوں میں ہونے والے امن مذاکرات کے 23 معلوم ادوار کا جائزہ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اور طالبان کے درمیان کیے گئے مذاکرات میں کوئی ایک بھی افغان خاتون شامل نہیں تھی، اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے دوران صرف 2 مرتبہ خواتین موجود تھیں.
Especially for the peace talks organized by the international community, we really didn't see any kind of meaningful participation of women.
انہوں نے کہا خاص طور پر بین الاقوامی برادری کے زیر اہتمام ہونے والے مذاکرات میں ہم نے خواتین کی کسی قسم کی بامانی شرکت نہیں دیکھی. ممکن ہے کہ ان سے کسی مرحلے پر مشاورت کی گئی ہو، لیکن درحقیقت وہ بہت فعال نہیں رہی ہیں، وہ ابتدا ہی سے ان میں شامل نہیں رہی ہیں. 3 اور 4 دسمبر کو لندن میں ایک افغان کانفرنس ہونے والی ہے، اور آکسفیم کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس پلیٹ فارم کو خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے استعمال کرے. طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں خواتین پر سکولوں اور کام پر جانے کی ممانعت تھی. آج لگ بھگ 40% طالب علم لڑکیاں ہیں، لیکن آکسفیم کا کہنا ہے کہ اگر خواتین کو ایجنڈے پر نمایاں نہ رکھا گیا تو یہ حقیقی خطرہ موجود ہے کہ یہ پیش رفت پلٹ جائے گی. ایک بار پھر کمنگا کے الفاظ.
Really key that the new government but also the international community really commits to what they promised before.
یہ واقعی ایک اہم بات ہے کہ نئی حکومت اور بین الاقوامی برادری اس سے پہلے جو کچھ کہہ چکی ہے اس کے ساتھ وابستہ رہے، اور وہ یہ کہ خواتین کے حقوق کو خطرے میں نہیں ڈالا جانا چاہیے، اور کسی بھی قسم کے امن مذاکرات کی میز پر خواتین کے لیے در حقیقت ایک نشست ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر کیتھرین براؤن جنگ کے حالات میں خواتین کے کردار پر ایک ماہر ہیں اور کنگز کالج لندن سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خواتین کے لیے امن مذاکرات میں معمولی کردار ادا کرنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ گزشتہ عشرے کے دوران عالمی امن معاہدوں پر دستخط کرنے والے تمام افراد میں خواتین کی نمائندگی اوسطاً صرف 4% تھی۔
You mustn't think of this as purely a Taliban issue or an Afghanistan issue. This is about conflict resolution worldwide where women's voices
ہمیں اسے خالصتاً ایک طالبان مسئلے یا افغانستان کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا تعلق عالمی سطح پر تنازعوں کے حل سے ہے، جہاں خواتین کی آوازوں کو مسلسل نظر انداز اور خارج کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر براؤن آئندہ ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس سے اس بارے میں کوئی مثبت توقع نہیں رکھتی کہ اس کا افغانستان میں خواتین کی زندگیوں پر کوئی حقیقی اثر ہوگا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسے پلیٹ فارمز افغان خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا واقعتاً بہترین طریقہ نہیں ہوتے۔ وہ کہتی ہیں کہ بین الاقوامی برادری یہ فرض کرتی ہے کہ اگر سرکاری دائرہ عمل میں خواتین کی شرکت زیادہ ہوتی ہے تو نجی شعبے میں بھی انہیں با اختیار بنایا جاتا ہے۔
Whereas it could be said that perhaps we need to consider women's everyday lives and how they can be made more secure.
جبکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہمیں خواتین کی روزمرہ کی زندگیوں کو اور اس چیز کو زیر غور لانے کی ضرورت ہے کہ انہیں کس طرح مزید محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کس طرح کوئی اہمیت اور قدر و قیمت حاصل کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر براؤن کہتی ہیں کہ خواتین کو پہلے مقامی سطح پر کام کر کے اور پھر قومی سطح پر توجہ مرکوز کر کے امن اور سیکیورٹی حاصل کرنے کا ایک بہتر موقع مل سکتا ہے۔ آکسفیم کا کہنا ہے کہ اس وقت خواتین افغانستان میں دیکھے جانے والے تشدد کی بلند ترین سطح کا سامنا کر رہی ہیں۔ خواتین کے لیے پارلیمانی کوٹے کم ہو رہے ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ سے متعلق قوانین خطرے میں ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، ہم نے رپورٹ سنی خواتین کے حوالے سے ہی، اور جیسا کہ آج پروگرام کے ابتدائیہ میں ہی سارا نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ آج ان کی جانب سے، یعنی وائس آف امریکہ کی جانب سے، خواتین کے معاملات کو لے کر زیادہ بات چیت ہوگی۔ لیکن آج ایک اور اہم بات اس پروگرام کی یہ بھی ہے کہ خوش قسمتی ہم سب کی کہ آج اس پروگرام کے 50 ایپیسوڈ مکمل ہوئے۔ گولڈن جوبلی ہے آج ہمارے سدائے جہاں کی بھی، تو خوش قسمتی ہماری بھی کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور آپ کی بھی کہ آپ نے یہ 50 ایپیسوڈ سنی۔ تو خوش قسمتی کے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام سدائے جہاں، جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ وی او اے کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان، اور اسلام آباد میں آر این این کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید ملک۔ اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج کچھ خواتین سے متعلق بات چیت ہوگی، تو پروگرام کے اس حصے میں میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو کچھ خواتین کے مسائل کے بارے میں بتایا جائے، اور کچھ خواتین سے ملوایا بھی جائے جو ان مسائل کو کسی نہ کسی شکل میں دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سو عبید، اس سے پہلے کہ میں شو کی اگلی رپورٹ میں جاؤں، ایک چھوٹی سی خبر آئی۔ خبر تو بڑی ہے، لیکن اکثر ایسی خبروں کو جگہ اتنی نمایاں یا تو ملتی نہیں یا بہت ہی جلد ہم ان کو بھول بھی جاتے ہیں، کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے یہ خبر حال ہی میں آئی کہ ایک نوجوان لڑکی کو صرف اس بات پر قتل کر دیا گیا کہ وہ اونچی آواز میں اپنے گھر میں گانے سن رہی تھی، اور اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا چچا تھا جس نے اپنی بھتیجی کو ایک معمولی نوعیت کے جھگڑے کے بعد قتل کر دیا۔ اب سچ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں تشدد کا نشانہ بننے والی بیشتر خواتین اس اذیت سے کسی انجان شخص کے ہاتھوں نہیں، بلکہ ایک ایسے مرد کے ہاتھوں گزرتی ہیں جو یا تو ان کا شریک حیات یا کوئی قریبی دوست یا پھر رشتہ دار ہوتا ہے۔ سو خواتین کے خلاف تشدد کو روکنے کی بات تو عبید ہر معاشرے میں ہر پلیٹ فارم پر ہی کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ سن 2000 سے ہر سال 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد روکنے کا عالمی دن بھی منا رہا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک میں خواتین کے خلاف تشدد کی سطح کس مقام تک پہنچ چکی ہے، اس کا ایک مختصر جائزہ آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی صفیہ کاظم سے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو روکیں اور اس کلچر کو چیلنج کریں جو تفریق کے اس کلچر کی اجازت دیتا ہے۔ اس موقع پر سرکاری اور بین الاقوامی تنظیمیں اور غیر سرکاری تنظیمیں اس بارے میں عوام میں آگہی پھیلاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہر روز عورتوں اور لڑکیوں کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہیں گھروں کے اندر مارا پیٹا جاتا ہے، سڑکوں پر ہراساں کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر 3 میں سے 1 عورت کو اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات عورت پر تشدد اس کا بہت قریبی ساتھی یا دوست کرتا ہے۔ 2012 میں جن عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ان میں سے آدھی تعداد اپنے خاندان کے کسی فرد یا ساتھی کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ عورتوں کی زندگیوں کو سب سے بڑا خطرہ مردوں سے ہوتا ہے، اور اکثر وہ مرد ہوتے ہیں جن سے وہ محبت کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کے خلاف تشدد کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ 20 سال ہونے کو ہیں جب 1995 میں بیجنگ میں ہونے والی ایک کانفرنس میں 89 حکومتیں یکجا ہوئیں اور عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے، عورتوں کو اختیار دینے اور عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کا ایک لائحہ عمل یعنی پلیٹ فارم آف ایکشن طے کیا۔ اس میں تشدد سے بچ جانے والی عورتوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے، انہیں پناہ دینے، قانونی مشورے دینے، انصاف فراہم کرنے، کونسلنگ کرنے اور پولیس کا تحفظ فراہم کرنے کی منظوری دی گئی۔ امریکہ میں نیشنل وائلنس اگینسٹ ویمن سروے کے مطابق اس سروے کے 12 ماہ قبل 876,100 عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ عورتوں پر تشدد کے حوالے سے بیروت سے ملنے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر کے وکلا نے اعلی عدالت میں اپیل کی ہے کہ 2 افراد نے ایک 13 سالہ لڑکی کے جنسی اعضاء مسخ کیے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ گزشتہ ہفتے انہیں بری کر دیا گیا۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب عورتوں کے جنسی اعضاء مسخ کرنے کے الزام میں کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ 2008 میں اس پریکٹس کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسے ممنوع قرار دیے جانے کے 5 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد مصر میں 15 سے 49 سال کے درمیان 91% عورتوں کے جنسی اعضاء مسخ کیے گئے ہیں۔ ایکویلٹی ناؤ کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ سے منسلک ایک مشیر سواد ابو دایا جنسی اعضاء کو مسخ کرنے کی اس رسم کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں
It violates the human rights of women and girls. I mean, why anybody should interfere in
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عورتوں اور لڑکیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں توقع تھی کہ اس کے باپ اور اس ڈاکٹر کو جس نے یہ سرجری کی تھی سزا دی جائے گی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں پر مقدمہ چلانے سے یہ کام غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ جنسی اعضاء کو مسخ کرنے سے متعلق خطرات کے باوجود 29 ممالک جن میں سے زیادہ تر افریقہ میں ہیں اس رسم کی حمایت کرتے ہیں۔ وہاں مسلمان اور مسیحی دونوں اس رسم کو مذہبی فرض سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق ایک سرگرم کارکن عمر آفتاب کہتے ہیں
کیونکہ وائلنس اگینسٹ وومن ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کے حوالے سے جیسے اور بھی بہت سارے ملکوں میں ہے، لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت مردوں کو ہے جو کہ وائلنس کریٹ کرتے ہیں، اور یہ جیسے انٹرنیشنل کیمپین 91 سے پوری دنیا میں تھی تو ہم نے ان کے ساتھ الحاق کیا اور اس کو اب ہم نے ریسنٹلی پاکستان میں لانچ کیا اور اس میں ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بیسیکلی بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن کیمپین ہے جس میں کہ الٹیمیٹلی ہم کوشش یہ کریں گے کہ مردوں کا بیہیویئر خواتین کی طرف اس کو ہم بدلیں، اور اس کے لیے مختلف ایڈوکیسی پروگرامز اور ٹریننگ پروگرامز ہیں۔
صفیہ کاظم، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
جی، رپورٹ آپ نے سنی، اور یہاں پہ میں ایک چیز عبید اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے پاکستان میں حقوق نسواں کے لیے ایک سرگرم تنظیم عورت فاؤنڈیشن کی ریجنل ڈائریکٹر ہیں مہناز رحمان. انہوں نے وائس آف امریکہ سے اسی ایشو پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ تشدد میں اضافے کی بات انتہائی تکلیف دہ ہے پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ سول سوسائٹی, این جی اوز اور حقوق نسواں کی تنظیمیں اس کے خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہی ہیں اور حکومتی سطح پر بھی اس کے خلاف کئی بل اور قوانین اسمبلیوں میں پاس کیے جا چکے ہیں. اس کے باوجود ملک بھر میں خواتین پر تشدد میں ہونے والے مسلسل اضافے پر تمام حلقوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. تو یہ جناب ایک سٹیٹمنٹ تھی مہناز رحمان کی جانب سے, جو عورت فاؤنڈیشن کی رکن ہیں, ان کی ریجنل ڈائریکٹر ہیں. تو عبید, بات یہی ہے کہ دن بھی منایا جاتا ہے, بات بھی کی جاتی ہے, لیکن کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مسئلہ جس کے بارے میں اتنی آگہی پھیلائی جا رہی ہو مسلسل, وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے.
سارا بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ اس پر قانون سازی بھی ہوتی رہتی ہے. ہماری جو مکننہ ہے یا پارلیمان ہے, وہاں پر بیٹھے جو ہمارے عوام کے چنیدہ نمائندے ہیں, وہ بھی اس بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں, وہاں پر قانون بھی بنتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. میں اسے بالکل مرض اس وجہ سے کہوں گا کہ یہ اس میں ایک ایسی بات کو, ایک ایسے چھوٹے سے نقطے کو وجہ بنا کر ایک معصوم جان لے لی جاتی ہے کہ جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور جہاں تک بات رہی قانون کی, تو پاکستان میں سارا قانون تو اس حوالے سے موجود ہے, لیکن جو مسئلہ ہے وہ ان قوانین پر عمل درآمد کا ہے. اور اس وقت جو اصل جنگ ہے وہ ان عناصر کے خلاف ہے پاکستان میں, جو ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے. اور یہ سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ اس وقت ابھرتا ہوا پاکستان کے سامنے بھی ہے اور اس ملک کی عوام کے سامنے بھی ہے. کیونکہ ہم دفاتر دیکھیں, پبلک پلیسز دیکھیں, یا کوئی بھی ایسی جگہ, گھروں تک, حالانکہ یہ جو بات جس طرح سے آپ نے ایک واقعہ بھی ابھی کوٹ کیا کہ ایک چچا نے اپنی بھتیجی کو صرف اس وجہ سے اس کی جان لے لی کہ وہ اونچی آواز میں گانے سن رہی ہے, تو لوگوں کو میرا خیال ہے کہ مزید سمجھانے کی بھی کوشش ہے. اور میں ایک چھوٹی سی چیز آخر پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا اپنی بات کے, کہ جہاں تک یہ ساری باتیں ضروری ہیں انسٹیٹیوشنز کے لیے, قانون ساز اداروں کے لیے, وہیں پر میڈیا, ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور اداروں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک ایسی چیزیں ایک ایسے طریقے سے پہنچائیں کہ اس میں لوگوں کو تک وائلنس کو کرنے یا اس ظلم کو کرنے کے طریقے نہ بتائے جائیں, بلکہ اس کو روکنے کے بارے میں بتایا جائے.
بالکل. اور میڈیا کی آپ نے بات کی عبید, تو یہاں پہ میں ایک ایسی خاتون سے ہمارے لسنرز کو ملوانا چاہتی ہوں جو میڈیا میں خواتین کے بارے میں جس قسم کے الفاظ اور جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے اس پر بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں, کیونکہ یہ جو زبان جو ہمیں میڈیا میں سنائی دیتی ہے وہ اگر ایک طرف معاشرتی رویوں کی عکاس ہے تو دوسری جانب سننے والوں کو ایسی زبان سن کر یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ رویے اور یہ نقطہ نظر خواتین کے بارے میں قابل قبول ہے. سو اس کے پیش نظر پاکستانی میڈیا میں خواتین کو مزید بااختیار بنانے کے لیے تسنیم احمر نے اکس کے نام سے 1997 میں ایک تنظیم قائم کی. تسنیم احمر ایک صحافی ہیں خود بھی, اور ان کا یہ ادارہ میڈیا میں خواتین کے حوالے سے آنے والی خبروں پر بطور خاص نظر رکھتا ہے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے مختلف میڈیا اداروں کے ساتھ کام بھی کرتا ہے. تسنیم احمر کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ خواتین کوئی شے نہیں ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ ہم خواتین کو ان کے خواتین ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر پرکھیں. سو مزید گفتگو کی تسنیم احمر نے وائس آف امریکہ کی مدیحہ انور سے, آئیے سنتے ہیں.
جب شروع کیا تھا تو بنیادی مقصد میڈیا میں خواتین کی جو عکاسی تھی اس کو بہتر بنانا تھا. اس وقت اخبارات زیادہ آگے تھے, ایک ہمارا پی ٹی وی تھا اور ریڈیو پاکستان تھا جو نسبتاً تھوڑے آپ کہہ لیں کہ حساس تھے ان معاملات میں, مگر اخبارات کی جو بات کریں اور پھر اردو اخبارات کی جو بات کریں تو جب میں پڑھتی تھی تو بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی تھی, دکھ بھی ہوتا تھا کہ کس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے, سرخیاں, شہ سرخیاں کس طرح کی لگائی جاتی ہیں. خاص طور پہ اگر جرائم کی ہم بات کریں یا ریپ کی بات کریں تو اس میں تو لگتا تھا جیسے خواتین کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو لے کے ہم نے پھر اس ادارے کی بنیاد رکھ دی. کچھ میرے ساتھ دوست تھے جنہوں نے ایک انفارمل سے ہم نے کہا ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں اور وہاں پہ ڈسکشن کریں گے. تو پھر ادارہ ہم نے 97 میں بنایا, اور طریقہ کار یہ رکھا کہ جو بھی کچھ اخبارات میں چھپتا تھا اس کو باقاعدہ کٹ اینڈ پیسٹ کے تھرو ہم جمع کرتے تھے اور پھر ایڈیٹرز کے پاس, نیوز ایڈیٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے کہ آپ کے اخبارات میں اس قسم کی کوریج کیوں ہوتی ہے, عکاسی کیوں ہوتی ہے. تو وہاں سے سلسلہ چلا تھا. اور اب ظاہر ہے کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ جس وقت ہمیں یہ لگا کہ تھوڑی بہت بہتری آ گئی ہے ہمارے اخبارات میں، یہ جو پورا ایک بوم آیا الیکٹرانک میڈیا کا، اور خصوصاً پھر اس میں جو ٹیلی ویژن کو فروغ ملا اور جتنے زیادہ چینلز شروع ہوئے، ہمارا کام پھر بڑھ گیا، کیونکہ جو چیزیں صرف لکھی جا رہی تھیں اب وہ سنائی بھی جا رہی تھیں، دکھائی بھی جا رہی تھیں، اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اس پہ زبان کی کوئی قید نہیں تھی، اس کے لیے لکھت پڑھت ضروری نہیں تھا، تو ہمارا کام بہت زیادہ بڑھ گیا. اور اب ایسا ہے کہ ہمارا فوکس ٹی وی پہ بہت زیادہ ہے، کہ اس پہ جس طرح کی خبریں آتی ہیں یا ایون انٹرٹینمنٹ کے جو پروگرامز آتے ہیں تو ان کو بہتر کیسے بنایا جائے.
آپ نے 17 سال پہلے یہ کام شروع کیا، اور اس وقت یقیناً ہمارے ملک میں خواتین اتنی زیادہ باہر نہیں نکلتی تھیں. اب تو ہم بہت زیادہ خواتین کو دیکھتے ہیں، میڈیا میں بھی آگے بڑھنی ہے، مختلف فیلڈز کے اندر آگے بڑھنی ہے. آپ کو لگتا ہے سوچ میں تبدیلی آئی ہے اوور دی ایئرز، اور آگے ہم اس کو مثبت سائڈ کے اوپر جاتا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، تبدیلی تو یقیناً آئی ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پہ ہم 97 میں تھے ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. سوچ میں بھی مثبت تبدیلی آئی ہے. وہی بات ہے کہ شاید پرسنٹیج ابھی اتنی نہ بڑھی ہو کہ ہم کہیں گے جی سارا میڈیا یا سارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ گیا ہے. نہیں سمجھا ہے، بہت ضرورت ہے. مگر جو چیزیں پہلے ہم کھل کے جن پہ بات نہیں کرتے تھے، اب ان پہ کھل کے بات ہوتی ہے. آپ مثال لے لیں کہ جو خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے، پہلے وہ اتنا ہم کھل کے نہیں اس کو ڈسکس کرتے تھے، رپورٹ بھی نہیں ہوتے تھے. اب نہ صرف یہ رپورٹ ہو رہے ہیں پولیس میں، بلکہ پھر وہاں سے کیسز لے کے میڈیا بھی ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ میڈیا اپنے ہائی لائٹ کرنے میں یا میڈیا ان چیزوں کو اٹھانے میں کہیں اس کی جو اصل جو مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں وہ کہیں ختم نہ ہو جائے.
یہ بتائیے گا کہ اکس خود بھی ریڈیو سے متعلق آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ ریڈیو پروگرامز بناتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ پروگرامز کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور انہیں کس طرح سے لیا جا رہا ہے.
ہم نے ریڈیو پروگرام اب ہمیں تقریباً 10 سال ہو گئے، 2004 سے شروع کیا تھا، اور پہلا ریڈیو پروگرام کا سلسلہ تھا جو خواتین سے متعلق تھا، خواتین ہی بنا رہی تھیں، اور یہ آن ڈیسک نہیں ہوتے، یہ اسٹوڈیو بیسڈ نہیں ہوتے، یہ آن لوکیشن ہوتے ہیں.
اچھا.
تو ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ گھوم چکی ہے اس سلسلے میں، چاہے وہ بلوچستان کا کوئی دور دراز علاقہ ہو، چاہے وہ زلزلے کے بعد کی رپورٹنگ ہو، یا آپ کے سدن پنجاب پہ ہم نے کام کیا، تو ہر علاقے میں ہم نے اسی حساب سے جا کے آنر کرائمس پہ غیرت، قتل برائے غیرت جو ہے اس کے اوپر، پھر پانی کی کہانی، عورت کو زبانی، بڑا ہمارا مشہور ایک کیس سیریز رہی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ خواتین جب پانی بھرتی ہیں، جو ایک بڑا ایک رومانوی تصور تھا کہ پنکھٹ پہ گوری پانی بھرنے جا رہی، تو وہ تصور کتنا حقیقت سے دور ہے، کیونکہ یہ خواتین وہ ہوتی ہیں جب پانی بھر کے آتی ہیں تو ان کے جوڑوں میں جو تکلیف ہوتی ہے، بعضوں کا مس کیریج ہوتا ہے کیونکہ وہ بیک اینڈ فورتھ کر رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے لمبے طویل رستہ وہ طے کرتی ہیں، اور دن میں 2-3 دفعہ جاتی ہیں پانی لانے اور بھرنے کے لیے. چولستان سے لے کے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ پینے کا پانی اتنا کم ہوتا، پانی پینے کا کیا ویسے استعمال کے لیے، کہ خواتین مہینوں نہا نہیں پاتی، کیونکہ ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ گھر کا کام کریں، پھر مردوں کو کچھ پانی ہے وہ ملے بچوں کے حصے میں، ان کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی. تو اس طرح کے بہت سارے وہ موضوعات ہیں جو شاید پہلے کبھی ریڈیو پہ نہیں اٹھے تھے، وہ ہم نے ان کے اوپر پروگرامز پر.
تسیم صاحبہ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے لیے بہت شکریہ.
آپ کا بھی بہت شکریہ.
جی، گفتگو آپ نے سنی وائس آف امریکہ کی مدیحہ انور کی صحافی تسنیم احمر سے. اور عبید، بہت سے مختلف پہلوؤں کا ہم نے بہت کم وقت میں جائزہ لینے کی کوشش کی، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میڈیا میں بھی اور مختلف اداروں کی جانب سے بھی ہر سطح پہ کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ مسئلے ہیں جن کو گھر میں ہی سب سے پہلے جن پہ غور کرنے کی اور جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح انسان کی تربیت اس کے گھر میں ہوتی ہے، تو جب اس طرح کے مسائل آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ گھر کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، اور اس میں مردوں اور خواتین دونوں پر برابر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ایسے بھی بہت سے واقعات دیکھے ہیں جن میں خواتین پر تشدد کی وجہ دوسری خواتین ہی بنی، یا انہوں نے روکا نہیں، یا انہوں نے اس کو انکریج کیا، اس کو بڑھایا. تو یہاں پہ یہی بات سب سے زیادہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ قانون سازی اور میڈیا اور ہم اور آپ اس بارے میں جتنی چاہیں جتنی مرضی لمبی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے سدے باب کے لیے، اس کے حل کے لیے گھر میں سوچنا سب سے زیادہ ضروری ہوگا میرے خیال میں. یہاں پہ ہم لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے کچھ مزید دلچسپ اور اہم باتیں ہوں گی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
جی جناب, ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں سدائے جہاں, اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے میں ہوں عبید ملک, اور میرا ساتھ دے رہی ہیں وائس آف امریکہ کے ٹھنڈے ٹھنڈے اسٹوڈیوز سے سارا زمان. تو اب کچھ بات ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے, اور سارا نے جیسا وقفے پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ کچھ دلچسپ رپورٹ آپ کو سنائیں گے, لیکن دلچسپ رپورٹ سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جس مرض نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے وہ ہے ایبولا. اور ایبولا وائرس ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی دوا سامنے نہیں آ سکی کہ جس سے جان بچائی جا سکے. تو اس کے حوالے سے جو اب تک صرف کیا جا سکتا ہے وہ ہے احتیاط, اور اس کی علامات کیا ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے جو طبی ماہرین ہیں وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں, اور ہم لوگوں کو وہ کس طرح سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں. اور ایک طرف یہ حوصلہ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. تو ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر محمد اویس نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
1976 میں سوڈان میں ایبولا دریا کے قریب ایک گاؤں سے ایک کیس رپورٹ ہوا جس پر اس وائرس کا نام ایبولا رکھا گیا. اب ایک مرتبہ پھر افریقی ممالک میں یہ مرض اٹھا ہے, اور اب تک ایبولا وائرس کے دنیا بھر سے 15,351 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت میں طبی ماہر ڈاکٹر سلیمان نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح یہ خطرناک مرض پھیلتا ہے.
ایک بیٹس کی ٹائپ ہوتی ہے, فروٹ بیٹس ان کو کہتے ہیں, کیونکہ فروٹ بیٹس ہیں ان سے اینیملز میں آیا اور اینیملز سے ہیومن میں آیا. ریسرچ کا رخ اسی طرف جا رہا ہے کہ اسی روٹ سے آیا ہے. سب سے جو اسمالسٹ جراثیموں میں سے آتے ہیں وہ وائرسز کہلاتے ہیں. اس میں ایک ٹائپ آف وائرس ہے, اس کا نام ایبولا وائرس دیا گیا ہے اس کو. یہ ایک دوسرے سے لگتا بڑی جلدی ہے. کسی کا بلڈ جو جس کو ہوا ہوا ہے اور وہ بلیڈنگ کر رہا ہے, یا اس کو وامٹنگ آ رہی ہے, یا ڈائریا ہو رہا ہے اس کو, آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, آپ اس کے کمرے میں ہیں, اس کی چیزوں کو ٹچ کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا وائرس اور آپ اپنی آنکھوں پہ مر لیتے ہیں, تو وہ جو ہے انفیکشس ہو سکتا ہے, اس میں کیئر برتنی چاہیے.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر وسیم خواجہ نے اس مرض کی علامات بتاتے ہوئے کہا,
علامات جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کھانسی, نزلہ, زکام بھی ہو سکتا ہے, سر میں درد, جسم میں درد, اور خون کی کیا بھی ہو سکتی ہے, بلیڈنگ ناک سے, منہ سے. آپ کے جگر کو ختم کر دیتا ہے یہ وائرس, آپ کے گردوں کو ختم کر دیتا ہے, آپ کے ڈیفینس سسٹم کو خراب کر دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے گندے پانی کی کمی سے اور اس کے علاوہ نمکیات کی کمی سے موت واقع ہو جاتی ہے.
پاکستان میں اس مہلک مرض کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس بارے میں عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹر سلیمان کہتے ہیں,
ریسنٹلی یہ کیا کہ ہم نے ایبولا کاؤنٹرز بنا دیے ہیں ایئرپورٹس پہ, اور ایئرپورٹس کے اوپر زیادہ فلائٹ اسلام آباد, کراچی اور لاہور آتی ہیں انٹرنیشنل فلائٹ. تو یہ تین ایئرپورٹس جو ہیں ان کو گیئر اپ کیا گیا, باقی ایئرپورٹوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ایس او پیز فالو کریں. اب وہاں پہ ایئرپورٹ ہیلتھ اسٹاف, سول ایویشن اور امیگریشن والے, یہ لوگ مل کے اب کام کر رہے ہیں تاکہ ایسے پیسنجر آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو کہ ان کنٹری سے اوریجنیٹ کر کے آئے ہیں پاکستان, ان کو ٹریس کیا جا سکے, ان کو فالو اپ کیا جا سکتے 21 دن کے لیے. ان کے نیکسٹ 21 دن جو ہیں وہ بڑے کریٹیکل ہیں. یہ دوسرا ہم نے صوبوں کو اور ایک اسلام آباد میں ہاسپٹل ٹیمز ہے, ان ہسپتالوں میں ان کو ریکویسٹ کیا ہے ہر پروونس میں بھی کہ آئسولیشن وارڈ جو ہے نا وہ بنا لیے جائیں. اس کے علاوہ ایک ہم نے کچھ ایجوکیشن مٹیریل ڈیولپ کر رہے ہیں, WHO والے, یونیسیف کے اور گورنمنٹ آف پاکستان مل کے تینوں, تاکہ لوگوں کو سینسٹائز اس کے اوپر کیا جائے, خاص طور پہ ٹریولرز کے لیے. یہ ابھی تک اسٹیپ لیے گئے ہیں. بیسکلی
پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے محمد اویس.
جی عبید, ایبولا کے حوالے سے جو عالمی صورتحال ہے وہ یقیناً انتہائی پریشان کن ہے, اور ایک چیز جس کا ذکر میں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے سنا تھا وہ یہ تھی کہ مغربی افریقہ میں اس مرض کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جس طرح وہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کو دفناتے ہیں جس وقت, تو اس وقت جو سیریمنی کی جاتی ہے اس میں لاش کو ہاتھ بہت زیادہ لگایا جاتا ہے, لوگ اس سے گلے ملتے ہیں, اس کو چھوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی یہ مرض بہت زیادہ پھیل رہا ہے, کیونکہ کسی شخص کے جاں بحق ہونے کے بعد بھی اس میں جو وائرس ہوتا ہے ایبولا کا وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے, تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ میں یہ بتاتے چلوں کہ ایبولا کے حوالے سے ایک ویکسین پہ تجربات کیے جا رہے ہیں, اور خبر یہی ہے کہ یہ ویکسین, اس سے کچھ امید تو جاگی ہے کہ اس مرض سے بچاؤ ممکن ہو سکے گا, لیکن جب تک یہ ویکسین مارکیٹ میں نہیں آتی تب تک جس طرح عبید نے کہا کہ احتیاط ہی واحد ڈھال ہے, تو بے حد احتیاط سے کام لیجئے, اور اگر آپ کو ایسے کوئی بھی آثار نظر آتے ہیں کہ کسی شخص میں ایبولا کا وائرس شاید موجود ہو تو اس کو ڈاکٹر پہ بھی لے جائیے اور اسے خود دور رہیے. باقی تفصیلات آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ میں سنی. تو عبید, اب ہم کیا سننے لگے ہیں؟ آپ نے موٹاپے کا کچھ ذکر کیا تھا شروع میں, تو وہ میں ذرا انٹرسٹڈ ہوں کہ اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے.
سارا بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور اس رپورٹ کو جب میں نے سنا اور ہماری جو رپورٹر ہیں انہوں نے جب اسے تیار کیا اور مجھے انہوں نے بتایا بھی کہ یہ معاملہ ہے, تو میں نے ایک مرتبہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ میاں عبید وزن زیادہ تو نہیں ہو رہا, لیکن وہ جو معیشت کی بات ہے کہ معیشت تباہی کے دہانے پر ہے اس موٹاپے کی وجہ سے, تو مجھے لگا کہ نہیں, ابھی میری جو صورتحال ہے وہ معیشت تباہ کرنے کی حد تک نہیں پہنچی.
ابھی کم از کم آپ کا قصور نہیں ہے, رائٹ؟ آپ نے سوچا کہ کم از کم ابھی آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا.
میرا اگر ہاتھ ہوگا بھی تو میرا خیال ہے کہ کوئی 2500-3000 روپے تک ضرور ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کا ہوگا. لیکن موٹاپا ایک ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے جو امراض ہیں وہ انسانی جسم میں پیدا بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسانی جسم کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو موٹاپے کو لے کر ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے. اس تحقیق میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں یہ بتا رہی ہیں آپ کو ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹر مہک جعفری.
ایک نئی تحقیق کے مطابق عالمی معیشت پر موٹاپے کے اثرات دنیا بھر میں جاری مسلح تنازعات یا تمباکو نوشی کے اثرات کے برابر ہی ہیں. میگنسے گلوبل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کی گئی اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں موٹاپے کی وجہ سے کام کے دنوں میں کمی اور صحت عامہ کی مد میں ہونے والے اخراجات 20 خرب روپے سالانہ ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 2.10 کروڑ افراد یا دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی موٹاپے کا شکار افراد پر مشتمل ہے, اور سن 2030 تک دنیا کی نصف آبادی کے موٹاپے کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے. محققین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں موٹاپے کی وجہ سے ہونے والے مالیاتی نقصانات بڑھ رہے ہیں, جن میں موٹے افراد کے علاج معالجے پر آنے والے اخراجات اور بیماری کی صورت میں کام نہ کرنے سے ہونے والے نقصانات شامل ہیں. ان کے مطابق اس معاملے سے نمٹنے کے لیے دور رس پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں انفرادی تبدیلیوں کی بجائے حالات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. رپورٹ میں اس سلسلے میں جو تجاویز دی گئی ہیں ان میں ڈبہ بند خوراک کے پورشن کنٹرول اور فاسٹ فوڈ کے فارمولے میں تبدیلی کی بات کی گئی ہے. رپورٹ کے اختتام پر کہا گیا ہے کہ موٹاپے پر قابو پانے کے لیے اب کارگر حکمت عملی بنانا ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ بات اب بحرانی سطح تک پہنچ رہی ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں میں موٹاپے کا بڑھتا رجحان ذیابیطس, پھیپھڑوں کی بیماری اور مختلف قسم کے کینسر کی وجہ بن رہا ہے. پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے ماہر غذائیت ڈاکٹر ایلنسن کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ موٹاپے پر جاری بحث میں کارآمد اضافہ ہے. انہوں نے کہا کہ صرف تعلیمی پیغامات موٹاپے پر قابو پانے کے لیے کافی ثابت نہیں ہو سکتے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مہک جعفری.
جی, موٹاپے کے حوالے سے جو تحقیق آئی ہے عالمی پاپولیشن کے حوالے سے, عالمی آبادی کے حوالے سے, وہ واقعی بہت پریشان کن ہے, کیونکہ ظاہر ہے گھر میں ہنسی مذاق میں تو ہم ایسی باتیں کر ہی لیتے ہیں, پیار سے بھی کسی کو موٹا کہتے ہیں, اور ابھی جیسے ہم بھی اس موضوع پہ ہنس ہی رہے تھے رپورٹ پہ جانے سے پہلے, لیکن فیکٹ یہی ہے کہ یہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ہمارے بدلتے ہوئے لائف اسٹائل سے. کیونکہ جس طرح ہماری رہن سہن کے طریقے بدل رہے ہیں, مصروف ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارا زیادہ سے زیادہ انحصار ہو رہا ہے باہر ریسٹورینٹس میں کھانے پہ, یا باہر سے ہی کھانا خریدنے میں, یا بنے بنائے کھانے استعمال کرنے میں. اور امریکہ میں تو میں آپ کو یہاں بتاتے چلوں کہ بہت ہی زیادہ کامن ہے ڈبہ بند خوراک کا استعمال. میرے اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ گھر جاتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا کھانا بنانے کا, تو جو ایسی بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن ان میں سیچوریٹڈ فیٹ اور نمک اور ایسی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں. چکنائی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو میرے خیال میں مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے صرف انہی سادہ طریقوں کو استعمال کر کے جن کے سہارے ہم پہلے رہا کرتے تھے, اور وہی یہ کہ تازہ سبزیاں, تازہ پھل اور وہ زیادہ سے زیادہ کھائے جائیں, اور گوشت اور چکنائی کا استعمال جو ہے وہ ذرا کم کیا جائے. تو عبید, آپ اپنی ڈائٹ پھر بدلنے والے ہیں یا ابھی آپ کو یہی سہارا ہے کہ آپ نے صرف 2500-3000 روپے کا نقصان پہنچایا عالمی معیشت کو؟
نہیں جی, بالکل, میں تو اس پر اب عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ کچھ تو اب کپڑے بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں جو میری معیشت کے لیے بڑا نقصان دہ ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ میری معیشت اپنی جو ہے وہ زیادہ خراب ہو. تو وہ جو ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں نا کہ آفٹر سپر سلیپ ا وائل اینڈ آفٹر ڈنر واک ا مائل, تو میرا خیال میں اس کے اوپر عمل ضرور شروع کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اس بارے میں سوچیے کہ کیا آپ لوگ دنیا کی معیشت پر کہیں بوجھ تو نہیں بننا شروع ہو گئے, لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا, کیونکہ ریڈیو کے جو لسنرز ہیں وہ چلتے پھرتے ریڈیو سنتے ہیں تو ان کا وزن اکثر کم ہی ہوتا ہے. اسی جو اچھی خبر کے ساتھ کہ آپ کا وزن کم ہوگا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے, کیونکہ پروگرام میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا, سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر.
ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں, اور جناب موسم بدل رہا ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے, گرم گرم چائے کا ہر وقت دل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ عبید, جب بھی میں سردی میں پاکستان آتی ہوں تو ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے مجھے پچھلے کچھ سالوں سے, جب سے گیس کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں شدت اختیار کر گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نہانے کے لیے گرم پانی نہیں ملتا. کیسا جا رہا ہے آج کل آپ کا ایکسپیرینس, کیا ہو رہا ہے, گیس آ رہی ہے گھر میں یا نہیں؟
نہیں, بالکل ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ, اب میں پتہ نہیں یہ بتاؤں یا نہ بتاؤں, یہ نہ ہو کہ سن کے کہیں ہماری بھی گیس بند ہو جائے, لیکن آ رہی ہے,
ریڈیو پر نظر لگ جائے.
بالکل نہیں جی, ہمارے گھر گیس بالکل آ رہی ہے, اور بڑے جوبن پر آ رہی ہے, کیونکہ صبح صبح جب پانی گرم مل جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گیس آ رہی ہے. لیکن کبھی کبھی ایکسپیرینس ایسا بھی ہوتا ہے کہ گیس بند بھی ہوتی ہے, اور پھر صبح صبح سردی کے موسم میں اگر آفس آنے کے لیے ٹھنڈا پانی ملے نہانے کو, تو دن بڑا خوبصورت گزرتا ہے, کیونکہ آنکھیں بند ہونے کو نہیں آتی.
بالکل, اگر صبح میں گرم پانی مل جائے تو جناب پورا دن ہی بدل جاتا ہے, بڑا اچھا گزرتا ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں گرم پانی مل رہا, یا آنے والے دنوں میں توقع ہے کہ شاید پانی گرم نہ ملے, تو اس وقت میں آپ کو ایک ایسے آسان سے طریقے کے بارے میں بتانے لگی ہوں جس کے ذریعے آپ بھی پانی گرم کر سکتے ہیں بغیر بجلی یا گیس استعمال کیے. کیونکہ آپ جناب استعمال کریں گے سورج کی توانائی جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, اور سولر واٹر ہیٹر جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہی اب استعمال ہو رہے ہیں. اس کے جس سسٹم کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں, اس کا ڈیزائن افغانستان میں تیار کیا گیا تھا اب سے کچھ سال پہلے, اور فائدہ اس طریقے کا یہ ہے کہ جناب اس سے ایک وقت میں 70 لیٹر پانی کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جا سکتا ہے. لیکن ضروری عبید اس کے لیے صرف یہ ہے کہ سورج کی بلا رکاوٹ دھوپ ملے آپ کو, اور دن کا جو درجہ حرارت ہو وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہو. تو اگر یہ عوامل آپ کے ہاتھ لگ جائیں تو پھر یہ سسٹم آپ کے لیے بڑا اچھا کام کرے گا. لیکن یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے آئیے سنتے ہیں.
اس طریقے سے 70 لیٹر پانی کو 60 درجے سینٹی گریڈ تک گرم کیا جا سکتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ دن صاف ہو, سورج خوب چمک رہا ہو, اور درجہ حرارت 32 درجے سینٹی گریڈ ہو. سولر واٹر ہیٹر بنانا بہت آسان ہے. اس ہیٹر کے دو حصے ہیں, ایک حصہ دھات کی ایک پلیٹ سے بنا ہے جس پر سیاہ رنگ کیا جاتا ہے. سیاہ رنگ کسی اور رنگ کی نسبت سورج میں جلد اور زیادہ گرم ہوتا ہے. اس سیاہ پلیٹ کو کلیکٹر کہا جاتا ہے, اور یہ کلیکٹر پانی میں لگا دیا جاتا ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جس دھات کی سطح ہموار نہیں ہوتی وہ زیادہ بہتر کام کرتی ہے. جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو اسے ایک غیر موصل مادے کے ذریعے ٹھنڈا ہونے سے بچایا جاتا ہے. واٹر ہیٹر کا دوسرا حصہ وہ ہے جہاں پانی جمع رکھا جاتا ہے. اس میں کم از کم 100 لیٹر پانی آ سکتا ہے. اس ٹینک کے ساتھ ربڑ کے دو پائپ لگا دیے جاتے ہیں. ایک پائپ کے ذریعے پانی ٹینک کے اندر داخل کیا جاتا ہے, اور دوسرے کے ذریعے پانی باہر آ جاتا ہے. جس وقت یہ واٹر ہیٹر صحیح کام کر رہا ہوتا ہے, تو پانی ٹینک سے کلیکٹر تک جاتا اور واپس آتا ہے اور پانی کی اوپر کی سطح خوب گرم ہو جاتی ہے۔ یہ واٹر ہیٹر بنانا بے حد آسان ہے، کم از کم 2 سال تک اس کے پائپ بھی خراب نہیں ہوتے، مگر خیال رہے سورج نے آنکھ نہ دکھائی تو یہ ہیٹر بھی کام نہیں کرے گا۔ خیر پاکستان جیسے ممالک میں تو دھوپ نکلتی ہے اور خوب نکلتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سولر ہیٹر اپنے ہاں لگا لیں تو سردیوں میں بھی دھوپ کم نہیں ہوتی، پھر گیس اور بجلی کی طرح دھوپ کی لوڈ شیڈنگ کا بھی خطرہ نہیں۔ مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
جی سارا نے ہمیں سنائی ایک رپورٹ جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم سورج کی گرمی سے کس طرح سے پانی گرم کر سکتے ہیں۔ سارا بات تو بڑی دلچسپ ہے، لیکن آپ سے بات کرنے کا دل بھی یہ کر رہا ہے کہ اگر دھوپ نہ نکلے اور بادل ہوں تو پھر کیا ہوگا؟
تو پھر لکڑیاں جلا کے گرم کریں گے اور وہی کچھ کریں گے، دعائیں کریں گے، لکڑیاں جلائیں گے، کوئلہ جلائیں گے، کچھ تو ڈھونڈیں گے۔
اور اگر لکڑیاں مہنگی ہوں اور گیس بند ہو تو پھر کیا ہوگا سارا؟
پھر میرے خیال میں صرف دل ہی جلائیں گے، اور جلے ہوئے دل کے ساتھ جتنی گرمی مل سکتی ہے اسی سے خود کو گرم گرم رکھ کے گھر سے باہر نکلیں گے اور باقی دن بھی کچھ جلتے جلتے ہی گزاریں گے مجھے لگتا ہے۔
مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر گرم گرم باتیں کریں گے اور ہاتھ اپنا پانی کی بالٹی میں رکھیں گے تاکہ پانی گرم ہو جائے۔
بالکل، جو غصے کی گرمی ہوگی اسی سے پانی گرم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ طریقہ آپ کے لیے کامیاب ہو جائے تو جناب ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔
بالکل جی، زبردست گفتگو کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے جناب۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم سرما کے حوالے سے ہم نے خاصی کچھ بری بری باتیں تو کر لی کہ گیس بند ہے اور پانی ٹھنڈا ہے اور نہانے کو من بھی کرتا ہے، لیکن کیا کریں۔ تو جناب کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کہ اس خوبصورت موسم میں نہایت ہی لذیذ پھل بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ڈرائی فروٹس جو اس موسم کی سوغات کہلاتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر پانی گرم نہ ملے تو ڈرائی فروٹس کھا کے بندہ خود تو گرم رہ سکتا ہے، لیکن کنو ایک ایسا پھل ہے جو اس موسم کی سوغات ہے، اور آج کل پاکستان میں کنو کا بڑا موسم ہے، سیزن بھی ہے اور ہر طرف کنو ہوئی ہوئی ہے۔ تو سارا ویسے کنو میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں، لیکن کتنا پسند ہے؟
ویسے اگر آپ یہ سوال پوچھتے تو آپ کو بڑا حیران کن جواب ملتا۔ میں کنو کا جوس پی لیتی ہوں، لیکن مجھے کنو کھانا بالکل پسند ہے۔
یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔
ہاں، مجھے وہ کنو کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے نا وہ بہت عجیب سا لگتا ہے، تو میری امی نے بہت کوشش کی مجھے کنو کھلانے کی۔ میری جو کالج میں دوستیں ہوتی تھیں وہ سردیوں کے موسم میں ہر کوئی جناب بیٹھ کے کنو کھاتا تھا، اور وہ مجھے ایک اس کا وہ پھانک اس کے ایک پیس پکڑا دیتے تھے اور مجھے وہ ختم کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا، بیکاز مجھے اس کی وہ جو اس کے اندر فائبر سا ہوتا ہے وہ کچھ کھانے میں اتنا پسند نہیں ہے۔ لیکن جوس مجھے کنو کا بہت پسند ہے، اور ہمارے گھر میں پاکستان میں ماشاءاللہ کنو کے 2 بڑے خوبصورت درخت ہوا کرتے تھے پچھلے سال تک، پھر وہ بےچارے جل گئے۔ لیکن جب بھی میں پاکستان جاتی تھی سردیوں میں تو میرے ابو خود مجھے کنو کا جوس ہمارے درخت کا بنا کے پلاتے تھے۔ لیکن یہ سوال مجھ سے اگر آپ نہ ہی پوچھتے کہ مجھے کنو کتنے پسند ہے تو میرے خیال میں تھوڑی سی میری آڈینس جو ہے وہ شاید مجھ سے ناراض نہ ہوتی۔
چلیں جی، سارا کو تو پسند نہیں ہے کنو، لیکن پاکستان کی یہ سوغات جو کنو پاکستان میں سب سے زیادہ بھی پایا جاتا ہے، اور پاکستان سے کنو دوسرے ممالک میں بھی جاتا ہے اور بیرونی دنیا جو ہے وہ پاکستان کے کنو کو خاصا پسند بھی کرتے ہیں۔ کنو کی کیا خوبیاں ہیں جی، اس حوالے سے آپ کو بتاتی ہیں فاطمہ اظہر۔ میں ایک کنو انجوائے کرتا ہوں اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔
موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں خوش میوہ جات کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا ہے، وہیں موسم سرما کے پھل جس میں امرود، سیب اور خصوصاً کینو یا مالٹے کی خرید و فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ پاکستان دنیا کا 6ٹا بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کینو کی پیداوار ہوتی ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا اور موسم کینو کی پیداوار کے لیے بہت مفید ہے، جس میں خصوصاً صوبہ پنجاب کے علاقوں سرگودا، ہری پور اور خانپور میں اس کینو کی پیداوار خاص اور سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں کینو کی بے شمار اقسام بھی پائی جاتی ہیں جن کی عالمی منڈیوں میں بڑی مانگ ہے۔ کینو کی اقسام اور یہ کون کون سے شہروں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ڈاکٹر ارشد حسین ہاشمی سے۔
موسمی ہوتا ہے کینو، جس کی بڑی ہارڈ ہوتی ہے،
لیکن وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتا، وہ لوکلی کنزیوم ہوتا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ گریپ فروٹ ہے ہمیں سٹرس میں، جی، اور گریپ فروٹ بھی ایکسپورٹ نہیں ہوتا، یہ بھی لوکلی کنزیوم ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فروٹر ارلی، اور ارلی ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے پاکستان سے. اور اس کے بعد ہمارا مین جو سٹرس میں ہے دیٹ از کینو، جس میں ہمارا مین ایکسپورٹ جو ہے وہ کینو میں ہوتا ہے، کینو بھی اس سٹرس کی ہی قسم ہے.
پاکستان میں کینو کی زیادہ پیداوار کے باوجود بھی یہ پھل ملکی مارکیٹوں میں مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے، جس کے سبب غریب عوام اس کو خریدنے سے قاصر نظر آتے ہیں. اس حوالے سے عوام کا کہنا ہے،
ہر چیز مہنگا ہے، کیا کرے سر، کیونکہ ہر چیز کا شارٹیج ہے، ہر چیز مہنگا ہے. غریب آدمی کی زندگی بہت جلن ہو گئی ہے، فروٹ کا ہے، سبزی کا ہے، ہر چیز تب مہنگا ہو گیا کہ انسان پھر ملتا نہیں ہے کوئی چیز.
مہنگا ہے، تھوڑا سا مہنگا ہے، سیب کیلا آج سال مہنگا ہو گیا ہے، کیلا 60 روپے میں نیچے نہیں ہے، اور زیادہ سنگترا کینو درجن ہے بس.
دوسری جانب کینو کی مہنگے داموں فروخت کے حوالے سے دکانداروں کا موقف ہے کہ انہیں منڈی سے ہی پھل مہنگا ملتا ہے، اس لیے قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں.
کلو چالیس جی، اس میں نسبت زیادہ ہے، رجحان لینے میں زیادہ کم آتے ہیں، مہنگائی ہاں وہ آتے ہیں. کوئی کہتے ہیں جنہیں پانچ سینکڑا لینا ہوتا ہے، جسے پانچ درجے لینا ہوئے بھائی کتنا لے اتنی کا کر لے، کھلو ہو جاتا ہے، اس کے حساب میں سارا کم ہوتا ہے.
کریموں گے منڈی میں پچھلے سال 60 روپے ریٹ تھا، ابھی 80 روپے ہو گئے، یہ 100-200 روپے پر پانچ. خریداری والا بولتے ہیں مہنگا ہے، یہ وہ بس سستا کرو.
ایک شکری بھی ہے، موسمی بھی ہے، خانپور کا بھی ہے، کنو بھی ہے، مطلب کوالٹی ہوتی ہے نا ہر ایک. تقریباً یہ پیٹی میں فرق پڑ گیا ان کا، 200-300 روپے کا فرق پڑ گیا. مطلب ہم خریدار کو بتاتے ہیں اچھی چیز ہے، وہ بولتے ہیں مہنگا بہت ہے، پھر مجبوری 5-10 روپے کم کر کے ان کو دینا پڑتا ہے.
باہر ملک جا رہے ہیں، ادھر کوئی پیسے نہیں پڑتا ہے، منڈی میں مہنگا ہے استاد جی.
کینو میں وائٹامن سی، کیلشیم، فاسفورس اور آئرن بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے. انسان کی صحت کے لیے یہ پھل کس حد تک مفید ہے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ڈاکٹر صبا تنویر سے.
اس میں سب سے زیادہ وائٹامن سی ہوتی ہے، اور ایک مالٹے میں 1-3% وائٹامن سی ہوتی ہے. یہ سب سے پہلے وائٹامن سی آنلی میں پائی جاتی ہے، ہماری جلد کے لیے، ہماری سکن کے لیے بہت مفید ہے. جب ہمیں کوئی ڈیزیز ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے، اس سے طاقت ہمارے قوت مدافعت کو انکریز کرتی ہے نا، اسی ہے ہمارے ایئر کے انفیکشن جو ہمیں بار بار ہو رہا تھا ہے، وہ اس سے ہیلپ کرتا ہے، انرجی لیول کو انکریز کرتا ہے.
ڈاکٹرز کے مطابق بھی کینو کا زیادہ سے زیادہ استعمال انسان کو بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے.
جی، کینو کے حوالے سے کھٹی میٹھی رپورٹ ہم نے سنی ریڈیو نیوز نیٹورک کی. اور یہاں پہ آج ہمارا گولڈن جوبلی شو، یعنی ہمارا 50th ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے. آپ کو شو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائے گا. خط لکھنے کا پتہ آپ کو بتائیں گے پہلے عبید ملک.
جی بالکل جی، اور آج میں آپ کو کوئی زیادہ گاڑی اردو نہیں سناؤں گا، سیدھا سیدھا آپ کو پتا بتایا دیتا ہوں. پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد، یہ ہمارا پتا ہے. لیکن آپ کی رائے کا ہمیں ضرور انتظار رہے گا کہ سدائے جہاں کے 50 ایپیسوڈز آپ کو کیسے لگے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری ہو تو ضرور ہمیں بتائیے گا.
جی، اور ہمیں اپنی رائے دینے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجیے. تو اگر تو آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو پھر لکھیے sejradio@vionews.com پہ، اور فیس بک پر آئیے جناب SEJ Radio کے پیج پہ. تو اس کے لیے جسٹ لاگ ان آن facebook.com/SEJ Radio. تو ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے سارا زمان کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے بھی اپنے میزبان عبید ملک کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے، اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر احمد کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے